सवाल ये है कि फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ में क्या पढ़ना चाहिए। फजर की सुन्नत में कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पढ़ना मनकूल है। बाज़ और भी आयात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ना मनकूल है, लेकिन अक्सर ये सूरतें पढ़ा करते थे। और फजर की फ़र्ज़ नमाज में अगर किसी को याद हैं तो मुफस्सलात में जो तीन हिस्से हैं उनमें से तिवाल मुफस्सल का अहतमाम किया जाए, जो सूरह हुजरात से लेकर कहाँ तक जाती हैं, सूरह बुरुज तक। ये तो खैर जो सवाल था उसका जवाब हो गया, लेकिन फजर की सुन्नतें पढ़ने के बाद एक दुआ है, और भी दुआएं तो कई हैं लेकिन एक मुख्तसर सी दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्ब जिब्राईल व मीकाईल व इसराफील वो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अऊज़ु बिका मिनन्नार। यह भी मसनून दुआ है जो फजर की सुन्नत के बाद पढ़ी जाए, अल्लाहुम्मा रब्ब जिब्राईल व मीकाईल व इसराफील व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अऊज़ु बिका मिनन्नार। फजर की सुन्नतों के बाद यह दुआ पढ़ ली जाए। और भी दुआएँ हैं, अल्लाहुम्मा जाल फ़ी क़ल्बी नूरा व फ़ी बसरी नूरा वगैरह, व नूर वाली जो दुआ है वो भी है। सवाल ये है कि जो ज़ायद नवाफिल हैं जैसे अवाबीन हैं, सलातुत तस्बीह है, चाश्त है, मंजिल हम पढ़ते हैं, क्या इनका पढ़ना बिदअत है? इसलिए कि हमारे इंडियन इलाक़ों वगैरह में ये चीज़ होती है और बाकी अरब ममालिक में ये चीज़ें नहीं होती। उनका कहना ये है कि कोई मोतबर रिवायतें नहीं हैं। असल में मुख्तलिफ चीज़ें हैं और मुख्तलिफ अहकाम हैं। अब जैसे मंजिल है, मंजिल कोई सुन्नत अमल नहीं है। मंजिल तो बस वो कुरान की आयात, दुआएं, आयात हैं और आयात में जहाँ कहीं आया कि अच्छा सूरह फातिहा है उसमें शिफा है, सूरह बकरा में ये है, फ़लानी आयतों में ये है, आयतुल कुर्सी में ये है, उन आयतों को जमा किया गया है जिनका अहादीस में ज़िक्र मिलता है, या बाज़ ऐसी आयात जिनका तजुर्बे से उनका बहुत ज़्यादा मुफीद होना हिफाजत के एतबार से साबित है। अक्सर वो हैं जिनका अहादीस में ज़िक्र है, बाज़ वो हैं जिनका तजुर्बात से सबूत मिलता है कि हाँ ठीक है कि उससे फ़ायदा है। तो वो सिर्फ हिफाजत के लिए, मंजिल जो है वो हिफाजत के लिए उस तरह की आयतों को जमा किया गया है, वो कोई मसनून अमल नहीं है कि इस तरीके से मंजिल की इन आयतों को पढ़ना। ये सिर्फ एक मुजर्रबात में से है, कोई अगर उस पर अमल करना चाहे तो उसको सुन्नत समझ कर ना करे लेकिन अमल करे, हिफाजत के लिए है। और ज़ाहिर है कुरान की आयात हैं तो आयतों की बरकत है, उसकी फजीलत है और हिफाजत भी है। कोई अगर उस तरह ना करे तो ठीक है, फिर मसनून अमल उस तरीके से कि हदीस में आता है कि अच्छा सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें हैं उसमें हिफाजत है, सूरह फातिहा में है, आयतुल कुर्सी में है, मुआवज़तैन में है, वही चीज़ें मंजिल में मिलेंगी लेकिन थोड़ी तफसील से, मज़ीद तफसील के साथ मिल जाएंगी। तो उस पर कोई अमल करता है तो ठीक है, वो अमल कर ले। नहीं करता जो सुन्नत समझ कर करेगा तो हाँ वह गलत है, लेकिन अगर सुन्नत समझ कर नहीं करता तो उसमें बिदअत होने की कोई वजह नहीं है। और यह तो खैर मंजिल की बात हो गई। उसके अलावा जो नवाफिल हैं, मसलन सलातुत तस्बीह, इसके बारे में तो अहादीस मोतबर हैं। बाज़ वो रिवायतें हैं जिनको बाज़ उलमा ने, बाज़ मुहद्दिसीन ने सही कहा, या सही, चलो हम सही के दर्जा तो बहुत ऊंचा होता है, हसन के दर्जे की रिवायात हैं। अगर न भी होती बिलफर्ज़ अगर हसन, इसलिए कि वो जो हदीस के फ़न को जानते हैं तो सही होती है, हसन होती है, हसन की भी अकसाम है, फिर उसके बाद फिर ज़यीफ़ होती है, तो ये दर्जात हैं हदीस के। तो अगर सही ना हो तो हसन के दर्जे की रिवायात तो हैं, और वो रिवायात हैं जिनसे शरी अहकाम भी साबित कर सकते हैं। और उसके बाद नीचा दर्जा आता है ज़यीफ़ रिवायात का, उनसे फजीलत और फ़ज़ाइल वाले आमाल साबित कर सकते हैं। तो सलात तस्बीह की रिवायात तो बहुत हैं और वो ऐसा है कि उम्मत ने उसको हमेशा से कबूल किया है, उसकी रिवायात ज़यीफ़ भी नहीं बल्कि ज़यीफ़ से भी ऊपर वाले दर्जे की हैं। तो इसलिए अगर कोई कहता है कि वो रिवायतें मोतबर नहीं हैं तो वो गलत करता है। वो तो पुराने ज़माने से मुहद्दिसीन ने उस पर कलाम कर दिया है, जिन्होंने इन अहादीस को, सलात तस्बीह की रिवायतों को गलत कहा, उन पर तरदीद भी की जा चुकी है, उनका रद्द भी लिखा जा चुका है, ये कदीम मुहद्दिसीन से सब काम कर चुके हैं। तो इसलिए अब उसमें मज़ीद हमें तहकीक और तफसील की ज़रूरत नहीं है, वो सब किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन सलात व तस्बीह की रिवायतों को कोई नहीं मानता तो वो उसकी लाइल्मी की वजह से है कि वो नहीं मानता। और हर नमाज़ का मुख्तलिफ है। अब चाश्त की नमाज़ के बारे में पहले जिक्र आ चुका है कि कलाम ये अरबी ज़ुबान में ये चाश्त है, इशराक़ है, सबको सलात उद्दुहा कहा जाता है और सलात उद्दुहा की फजीलत अहादीस में आती है। آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایتوں میں ملتا ہے کہ فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے مسجد میں، اور اس کے بعد اشراق کا وقت ہوتا، اشراق کی نماز پڑھتے تھے، وہی صلاۃ الدہا۔ اسی طرح چاش کی نماز پڑھنے کا ذکر، جو تاخیر سے پڑھنا ہے، اس کی بھی روایتوں میں ذکر ملتا ہے کہ 8 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھیں۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی خاص طور پر ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی پہلے ذکر آیا تھا کہ اس نماز کو جو اخیر میں گرمی کا وقت ہوتا ہے، ظہر سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے چاش کی نماز، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاوابین کا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز۔ تو احادیث میں ذکر ملتا ہے۔ اب کوئی ان روایتوں کو، کسی کے علم میں نہیں آئی وہ روایتیں اس لیے وہ انکار کر رہا ہے، یا اس کی تحقیق کے لحاظ سے، اس لیے کہ اصل میں وہ حدیث کے فن میں بہت سے لوگوں نے غلطیاں بھی بہت کی ہیں، جو بڑے بڑے محدثین کہلائے، لیکن خیر غلطیاں ہوئیں، جو بہت زیادہ تحقیق کے میدان میں گئے ان سے غلطیاں بھی بہت ہوئی ہیں، کہ کسی روایت کو انہوں نے ضعیف سمجھ کر چھوڑ دیا، حالانکہ ضعیف روایتیں اس جگہ پر مثلا فضائل میں وہ معتبر ہونی چاہیے تھیں، یا ایک روایت دیکھ لی اس میں کوئی راوی ضعیف تھا تو ضعیف کے لیے، حالانکہ اس کے اور بھی طریقوں سے روایت منقول تھی۔ تو غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن یہ وہ اعمال ہیں جو مختلف روایتوں سے ثابت ہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ ان میں جو سوالات ہیں مثلا چاش تھے، اور ان میں جو اوابین کی، جو 6 رکعت کی جو فضیلت ہے، اس کی روایت ضعیف ہے، بعض علماء نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اگر کوئی نہیں کرتا ٹھیک ہے، تو 20 رکعت والی روایت پر عمل کر لے، تو 20 رکعت پڑھ لے، پھر 20 کی فضیلت اس سے معتبر روایت ہے۔ یعنی ضعیف، یعنی 20 رکعت والی روایت مغرب کے بعد اگر کوئی 20 رکعت پڑھتا ہے وہ، تو اس کی روایت کچھ اس کا درجہ بہتر ہے۔ تو اگر کوئی 6 رکعت والی روایت کو اگر ضعیف مانتا ہے تو 20 پہ عمل کر لے، تو ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے، لیکن بالکل انکار نہ کرے، یا 6 پر یا 20 پر، دونوں میں سے 1 پر تو عمل کر لے۔ ہم میں سے اکثر تو 6 بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن ٹھیک ہے کسی کی تحقیق ہے تو 20 والے پر عمل کر لے۔ اچھا، لیکن امت کے یہاں یہ مقصد یہ ہے کہ امت نے اس کو ہمیشہ سے، تعامل امت بھی ایک چیز ہوتی ہے، کہ ایک روایت ضعیف تھی لیکن امت ہمیشہ اس پر عمل کرتی رہی، بڑے بڑے محدثین نے اس پر عمل کیا ہے، ایک سلسلہ ایک چلتا رہا، وہ اجماع جس کی بات ہو رہی تھی کہ ایک امت ہمیشہ عمل کرتی رہی، تو یہ بھی ایک قابل قبول ہونا حدیث کی ایک علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ یہ سوال جواب کا سلسلہ رمضان کے بعد جاری رہے گا؟ ہمارا ویسے پورے سال الحمدللہ سلسلہ رہتا ہے، پورا سال رہتا ہے، ہر منگل کو، ٹیوزڈے، اور ہر جمعرات کو، اور جمعرات کو بھی 2 وقت ہوتے ہیں، یہ منگل کو بھی 2:45 پہ دوپہر کا وقت جو ہوتا ہے اس وقت تفسیر ہوتی ہے، تفسیر کے بعد پھر سوال جواب ہوتے ہیں، اور ہر جمعرات کو حدیث ہوتی ہے ریاض الصالحین، وہی 2:45 پہ دوپہر کو، اس کے بعد پھر سوال جواب ہوتے ہیں، پھر جمعرات کی رات کو درود شریف اور دعا، اس کے بعد بھی اگر کسی کو سوال ہوتے ہیں تو اس وقت بھی سوال جواب، پہلے تو 1-2 منٹ، پھر بڑھتے بڑھتے شاید 1 گھنٹے تک پہنچ گئے تھے آخر میں۔ تو خیر اس میں ابھی رمضان میں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ 15 منٹ سے زیادہ نہ لگاؤں سوال جواب میں، لیکن اس وقت تو خیر کوئی حرج نہیں، عام دن ہوتے ہیں، تو اگر کوئی کسی کا سوال ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو یہ ہفتے میں 3 مرتبہ سوال جواب کا سلسلہ اس لیے ہوتا ہے، اس وجہ سے اب رمضان میں اگر ہم 10-15 منٹ میں ختم کر دیں مختصر، تو کوئی حرج نہیں ہے، پورا سال انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ہاں البتہ رمضان کے فوراً بعد چند دن تو چھٹی ہوگی، سب یہاں سے بھی تھکے ہوں گے، میں بھی تھکا ہوں گا، اور ادھر ادھر کے شاید اسفار بھی ہوں گے، تو رمضان کے فوراً بعد یہ منگل جمعرات کی جو دوپہر کا ہے وہ سلسلہ فوراً نہیں شروع ہوگا، البتہ انشاءاللہ یہ جمعرات کی رات میں، یعنی جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں درود شریف اور دعا وہ تو انشاءاللہ چلتا رہے گا سلسلہ، تو اس میں سوال جواب بھی اس کے بعد ہو جاتے ہیں۔ چند دن پہلے کوئی پرندہ ہماری کھڑکی سے ٹکرایا اور مر گیا، تو اب اس بارے میں شریعت کے کیا حکم ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا اس کو دفن کریں؟ دفن کر سکتے ہیں، دفن بھی کر سکتے ہیں، اور ویسے ہی اگر اس کو، یعنی ایک جاندار تھا، اس کو کسی تھیلی میں کسی چیز میں ڈال کے ویسے ہی اگر پھینکنا چاہیں تو پھینک بھی سکتے ہیں، لیکن ویسے ہی یعنی اگر سہولت ہے اور کر سکتے ہیں، اسے کہ یہاں موسم وغیرہ کا بھی مسئلہ رہتا ہے، اگر سہولت سے دفن کر دیتے ہیں تو اچھا ہے، دفن کر دیں، لیکن شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں یعنی مشائخ اور بزرگوں کے، جیسے مالک بن دینار، ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، وہ واقعات کتنے معتبر ہیں؟ واقعات تو ظاہر ہے کہ یہ بعد کے لوگوں کے واقعات ہیں اور کتابوں میں ملتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ جو تاریخی واقعات ہوتے ہیں ان کو صرف تاریخی کی حد تک لیں گے، اس سے اگر کسی شرعی مسئلے میں کوئی بھی فرق پڑتا ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، شرعی مسئلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک واقعہ ہے جو کسی نے لکھا، ان کے مثلا کسی بزرگ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا اور ان کتابوں میں ان سے منقول ہے، ہم اس کو صرف واقعے کی حد تک کہ ہاں ٹھیک ہے ایسا ہوا ہوگا اور اس سے کوئی حکم شرعی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ٹھیک ہے اس کو قبول کرنے میں کوئی حیرت نہیں. درجات ہیں، عقائد کے سلسلے میں بہت قوی روایتیں ہونی چاہیے، اور مسائل ہیں تو اس کے سلسلے میں، یا مسائل میں بھی پھر یہ کہہ لیں کہ وہ مسائل میں کس درجے کے ہم احکام ثابت کر رہے ہیں، بہرحال مسائل میں پھر اس کے بعد والا درجہ ہے، فضائل میں پھر اس سے کم درجے کی روایتیں ہیں، اور تاریخ میں اس سے بھی کم بالکل ہی، یعنی کم درجے کی روایتوں کو قبول کر لیتے ہیں، اور یہ واقعات وغیرہ تو یہ تو خیر بالکل ہی اس سے کوئی شرعی حکم ثابت ہی نہیں ہو رہا. تو اگر کسی نے لکھ دیا اور جہاں لکھا ہوا ہے وہ معتبر کتاب ہے تو بس ٹھیک ہے ہم اس کو قبول کر لیں گے کہ ٹھیک ہے ہوا ہوگا، اس لیے کہ اس سے ہمارے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، کہ یعنی کوئی حکم شرعی میں نہیں فرق پڑ رہا. تو یہ واقعات اکثر معتبر ہوتے ہیں جو لکھے ہوتے ہیں، اگرچہ بعض واقعات ایسے عجیب ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہوا بھی ہوگا، ایسا ہو بھی سکتا ہے اس وجہ سے کہ ہم نے وہ اس طرح کے حالات سے ہم گزرے نہیں، لیکن ایسے ایسے مشائخ ابھی قریب میں گزرے ہیں جن کے ساتھ ایسے ایسے حالات پیش آتے تھے کہ پھر ان واقعات کو انسان ماننا پڑتا ہے کہ ہاں واقعی ان کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، عجیب عجیب واقعات. اچھا، نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد سورت پڑھنی ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اعوذ باللہ تو نہیں، اسے کہ اعوذ باللہ تو تلاوت کے شروع میں ہوتا ہے، تو جب سبحانک اللہم وبحمدک پڑھ لیں شروع میں، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر بعض فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھیں، بعض فرماتے ہیں بسم اللہ نہ پڑھیں. عام عادت ہوتی ہے کہ انسان جب کوئی نئی سورت شروع کرتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے پڑھ لینا بہتر ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی اس کے بعد اعوذ باللہ نہیں، لیکن بسم اللہ پڑھ کے پھر آگے پڑھنا شروع کر دیں. اچھا، آج کل بہت سی عورتیں اپنے بال اس طرح بناتی ہیں کہ وہ اونچے ہوتے ہیں اور برقعے اور حجاب میں سے بھی نظر آتے ہیں اور مسجد آ کر نماز پڑھتی ہیں، تو کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ کیا صحیح ہے کہ عورتوں کو اپنے بال لوز رکھنے چاہیے تاکہ نیچے کی طرف آئیں اور حجاب میں؟ بات تو صحیح ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ عورتوں کے بال گھر میں، جیسے میں نے بتایا تھا، گھر میں کوئی اسٹائل کریں تو الگ بات ہے، لیکن باہر جائیں تو نظر نہیں آنا چاہیے، چاہے برقع ہو چادر اوپر سے ہو، لیکن نظر نہیں آنا چاہیے کہ کچھ اوپر ان کے بال بنے ہوئے ہیں یا اسٹائل کی ہوئی ہے، یعنی ان کے کوئی بھی کسی چیز کی کسی بھی زینت کا اظہار باہر کسی کوئی دیکھے تو اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی صورت حال ہے. تو مسجد جانے کے لیے تو بہرحال پہلے بھی آیا تھا کہ مسجد جانے کے لیے عورتوں کے لیے سخت پابندی ہے کہ وہ جائیں تو خوشبو بھی نہ لگائیں، اس لیے کہ خوشبو لگائیں گی تو غیر تک خوشبو پہنچے گی، بالکل غیر مزین ہو کر. وہ نہ تفیلات، حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح جائیں کہ جیسے بالکل پرا گندہ حالت میں ہوتی ہیں، میلی حالت میں ہوتی ہیں، اس حالت میں مسجد جائیں. فیشن کر کے جانا مسجد تو منع ہے، لیکن نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، لیکن ایسے جانا نہیں چاہیے. کافی ہو گیا ٹائم، کتنا ہو گیا؟ کوئی معتکف ہے وہ باتھ روم کے لیے نکلا اور راستے میں اس نے کسی سے بات کر لی تو کیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو انسان ضرورت سے زائد تھوڑی دیر بھی ٹھہرے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن ہم تھوڑا سا سہولت والا قول صاحبین کا لے لیتے ہیں کہ نکلے تو ظاہر ہے کہ جب تک استنجا کے تقاضا ضرورت ہو تبھی نکلے، لیکن نکل گیا اور تھوڑا سا مختصر سا اگر راستے میں تھوڑا سا ٹھہر گیا یا کوئی، تو انشاءاللہ اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. امام صاحب کے قول میں تو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس لیے بہت احتیاط کریں، لیکن صاحبین کے قول کو لیتے ہوئے یہ ہے کہ اتنی گنجائش ہے کہ اگر تھوڑا سا انسان ٹھہر جاتا ہے تو اعتکاف ٹوٹے گا نہیں انشاءاللہ. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں سے جب باہر نکلتے تھے تو اگر کوئی بیمار وغیرہ ہوتا اس کے بارے میں پوچھ تو لیتے تھے، لیکن ٹھہرتے نہیں تھے وہاں. تو حالانکہ بیمار کی عیادت وہ ایک فضیلت کی چیز ہے، لیکن ٹھہرتے نہیں تھے، بس چلتے ہوئے معلوم کر لیا، حال معلوم کر لیا، پوچھ لیا، اتنے حد تک ٹھیک ہے. یہ ابھی کے بیان کے متعلق سوال ہے، آپ کے لیے سوال ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو اتفاق اور اجماع کی بات کی ہے ان مسائل میں، سوال کیا ہے کیوں آج کل کے جو ایشو ہے مون سائٹنگ وغیرہ کا، مشین سلوٹر وغیرہ، اگر تمام علماء مشین سلوٹر کے حلال ہونے پر متفق ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے اتفاق ہو گیا، لیکن ہو گئی نہیں، ایسا ہو گئی نہیں، اس لیے کہ جو چیز صحیح نہیں ہے اس پر اتفاق نہیں ہوگا. مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ لا تجتمع، حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت غلط چیز پر متفق نہیں ہوگی. میں نہیں کہہ رہا کہ دلالت ہے، میں صرف مثال دے رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ مشین سلوٹر حلال ہے وہ دلالت ہے، میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ یعنی اگر کوئی چیز ایسی ہے جس میں شبہ ہے یا جو صحیح نہیں ہے تو اس پر اتفاق ہو ہی نہیں سکتا. مون سائٹنگ کے سلسلے میں بھی ہمارے حضرت مولانا مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کبھی بھی کسی جگہ جاؤ اور مون سائٹنگ کا مسئلہ شروع ہو تو بڑی نیکی کا کام یہ کہ موضوع بدل دو. کہتے ہیں بڑی نیکی کا کام یہ کہ موضوع ہی بدل دو، اس موضوع پہ بات ہی نہ کرو، اس لیے کہ مسئلہ کبھی حل ہونے والا نہیں ہے. تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس لیے کہ مسئلے سے اتنے نکلتے جا رہے ہیں نئے نئے مسائل. ہمارے بہت سے حضرات نے کوشش کی کہ اتفاق ہو، اچھا چلو ٹھیک ہے پہلے لوکل پہ تھے، تھوڑا سا اچھا ٹھیک ہے تھوڑا سا ایریا بڑھا لیتے ہیں شاید اتفاق ہو جائے گا، اچھا تھوڑا سا اور بڑھا لیتے ہیں شاید اتفاق ہو جائے گا. ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد اور کتنی جماعتیں بن گئی جو بڑھتے بڑھتے وہ کہاں کہاں چلی گئیں. بہرحال یہ اتفاق والا مسئلہ اگر اتفاق ہو جائے تو ہاں بات صحیح ہے کہ وہ اتفاق ہو گیا پھر ٹھیک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہ کریں، لیکن ایسا ہوگا نہیں. جو مسائل اختلافی ہیں وہ اختلافی ہی رہتے ہیں، اس میں ایک ہی ایک رائے ہے، ایک طرف تحقیق ہے دوسری طرف سے تحقیق ہے. ہاں اتنا ہے کہ پوری امت اور تمام امت کے صلحاء علماء اگر ایک چیز کو کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے اور یہی حق ہے تو وہ صحیح ہی ہوگا، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات ہے. اچھا یہ سورج گرہن کے بارے میں تذکرہ آیا تھا کہ 8 اپریل کو ہوگا، اس میں کون سی نماز پڑھنی ہوتی ہے؟ انفرادی طور پر تو انسان اپنے طور سے جو بھی نماز پڑھ لے، گھر میں نفل نماز ہے اس کو صلاۃ الکسوف کہا جاتا ہے. صلاۃ الکسوف کہلاتی ہے جو جماعت سے ہوتی ہے، اور انشاءاللہ یہاں پر بھی جماعت سے نماز ہوگی 8 اپریل کو. تقریباً میرا خیال ہے کہ ہمارا یہاں کے جو اوقات ہیں اس کے لحاظ سے وہ وقت تو لمبا ہے، اور لیکن یہ کہ وہ چونکہ ہمارے اذکار اور دعاؤں وغیرہ ہی کا وقت ہے اور اسی میں مصروف رہنا ہے تو وہ بھی عمل ہو جائے گا اور نفل میں بھی انشاءاللہ مصروف ہو جائیں گے. تو یہ تقریباً 3 سے 5 میرا خیال ہے 3 سے 5 کے درمیان کا کچھ وقت ہے، تو وہی تقریباً ہم 3:15 کے قریب 3:30 کے قریب ذکر سے فارغ ہوتے ہی اس کے بعد نفل نماز شروع کر دیں گے، اور تقریباً 1 گھنٹہ کچھ نفل نماز طویل قیام ہوتا ہے اور وہی مسنون ہے. کوئی کھڑا نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، بیٹھ کر پڑھ لے، لیکن انشاءاللہ اکثر تو کھڑے ہو سکتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے. تو انشاءاللہ 1 گھنٹے کی ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ 1 گھنٹے کا مسنون یہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ صلاۃ الکسوف ہوئی تھی، سخت گرمی تھی اور گھبراہٹ بھی تھی، اور ایسا ہوتا ہے اس طرح کے موقع پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام فرما رہے تھے، بہت طویل قیام تھا، حالانکہ وہ صحابہ جو گھنٹوں کھڑے رہنے کے عادی تھے، ہماری طرح تو نہیں تھے، گھنٹوں کھڑے رہنے کے عادی تھے، ان میں بھی ایسا حال تھا کہ کوئی بے ہوش ہو رہا ہے کوئی گر رہا ہے، وہ حال تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جاری تھی، جو قریب کے لوگ تھے قریب کے آگے صفوں والے وہ نماز میں مصروف تھے، لیکن بعض لوگ بے ہوش بھی ہو رہے تھے. تو پھر انشاءاللہ یہاں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ایک گھنٹہ کچھ انشاءاللہ ہم نفل نماز پڑھ لیں گے. جہاں مسجد میں جماعت ہو تو مسجد میں انسان شامل ہو جائے، اور اگر نہیں تو گھر میں اپنے طور سے انسان عبادتوں میں لگا رہے. بس یہ آخری سوال ہے. اگر طبیعت کی خرابی کی وجہ سے فرض نماز ادا کرنا بھی مشکل ہو لیکن کسی طرح فرض نماز ادا کر لی جائے اور تراویح پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو کیا 4-8 رکعت پڑھی جا سکتی ہے یا 20 رکعت پڑھنی ہوگی؟ بیماری تو خیر عذر ہے، انسان بیٹھ کر پڑھ لے، اگر بیٹھنے کی ہمت ہے تو بیٹھ کر ہی پڑھ لے، اور 20 رکعت پڑھ سکے تو 20 رکعت پوری کر لے، نہیں تو جتنی ہمت ہے ہمت کے مطابق کر لے. بیماری عذر ہے، سفر میں انسان سفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولتیں ہیں، بیماری کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے تو تراویح بھی چھوڑی جا سکتی ہے. اگر بیماری ہے تو انسان جتنی رکعتیں پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے، لیکن کوشش کرے کھڑا نہیں تو بیٹھ کر پڑھ لے، اگر پھر بھی تکلیف ہے تو کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ عذر ہے، چھوڑا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ اور ہیں لیکن یہاں والے سوالات تو پورے ہو گئے، باقی انشاءاللہ اگر کل وقت ہوا تو اس پہ بات کریں گے. اچھا، وہ ایک اہم سوال جو آج ہی سے متعلق ہے وہ تو آج ہی کر لیتے ہیں، وہ ہے کہ جمعہ کی سنتیں کیا ہیں. تو ٹھیک ہے، اس کو تو میں مختصر بتا دیتا ہوں. جمعہ کی سنتیں اکثر لوگ تو جانتے ہی ہوں گے، صرف یاد دہانی کے لیے ہے یہ سوال شاید، کہ ایک تو یہ کہ سورہ کہف پڑھنی ہے، چاہے رات کو پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں، جب بھی پڑھ لیں، مغرب بعد سے لے کر جب بھی پڑھنا چاہے انسان پڑھ لیں. حدیث میں بعض احادیث میں رات کا بھی ذکر ملتا ہے، دن کا بھی ذکر ملتا ہے، ابھی سے پڑھ سکتے ہیں. سورہ کہف ہے، اور بعض روایتوں میں سورہ دخان کا بھی ذکر ملتا ہے، اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے لیکن فضیلت میں تو اس کے گناہوں کی بخشش کیا اس کے لیے فیصلہ ہے اگر کوئی سورہ دخان رات کو پڑھ لے. تو مختصر سی سورت ہے، کوئی پڑھ سکے وہ پڑھ لے. حفاظ کے لیے ایک اور چیز ہے کہ آپ بعض روایتوں میں سورہ ہود پڑھنے کا ذکر ملتا ہے. جمعہ ہے، رمضان ہے، سہولت ہے، سورہ ہود بھی پڑھ لیں، ایک اور سنت پر عمل ہو جائے گا. اور فجر کی نماز میں دو رکعت دو سنتیں جو سورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ تو امام صاحب کو پڑھنی ہوتی ہیں. جہاں بھی مسجد میں امام ہوں گے وہ ان سنتوں کا اہتمام کر لے، وہ دو سورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اہتمام منقول ہے. اور اس کے علاوہ فجر کی سنت جو ہے، جمعہ کی سنتوں میں جمعہ کے لیے صفائی، غسل ہے، ناخن کاٹنا، اسی طرح صفائی جو ہے جسم کی، وہ اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا، یہ سب صفائی سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ بھی سنتوں میں آ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد جمعہ کے لیے جلدی جانا، یہ بھی سنتوں میں آتا ہے اور اس کی بڑی فضیلت احادیث میں آتی ہے، بہت زیادہ فضیلت اس کی احادیث میں آتی ہے. کہ وہ جو روایت ہے، من جو غسل کرے، من غسل واغتسل وابتکر، وہ جلدی غسل کرے، اچھی طرح صفائی حاصل کرے، پھر جلدی جائے جمعہ کی نماز کے لیے، اور امام سے قریب ہو، یہ بھی ہے، قریب امام سے بیٹھے، آگے ہو کر بیٹھے، اور کسی سے بات نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، اور پھر جب امام خطبہ دے تو خطبے کو غور سے سنیں. یہ سب کوئی کر لیتا ہے تو جب وہ قدم اٹھا کر آ رہا تھا، ایک ایک قدم پہ، اس کے ایک ایک قدم پہ ایک سال کی، ایک ایک قدم پہ ایک سال کی عبادت کی اس کو فضیلت ملتی ہے. ایک سال کا مطلب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال کا مطلب، ہر ایک سال کا مطلب پورا سال رات میں انسان قیام کرتا رہا اور دن میں روزہ رکھتا رہا. صرف ایک ہی قدم انسان کا ہوتا مسجد تک پہنچنے میں، تب بھی بہت بڑی چیز تھی ہمارے لیے کہ ایک قدم میں پہنچ گیا تو ایک سال کے روزے اور تہجد کی فضیلت مل گئی. واقعی دیکھا جائے بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. صرف بلڈنگ میں نیچے سے آپ یہاں تک آئیں گے تو آپ کے اچھے خاصے قدم، مجھے نہیں پتہ کتنے ہوں گے لیکن 50-60 تو ہو ہی جاتے ہوں گے میرا خیال ہے. جو بیچارے بوڑھے حضرات ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا کتنے قدم اٹھانے پڑتے ہیں، اس لیے کہ کتنی مشکل سے بیچارے وہ اٹھاتے ہیں، ہمیں تو نہیں اندازہ ہوتا. تو 50-60 قدم تو اتنے ہی ہو جاتے ہوں گے. تو 50-60 سال کے گناہوں، یعنی وہ فضائل، یعنی بہت بڑی چیز ہے. اور صحیح روایت ہے، امام علامہ صاحب مرقات جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فضائل کے سلسلے میں اتنی زیادہ بڑی فضیلت اور اتنی صحیح روایت بہت کم ملے گی، اور یہ ان میں سے ایک ہے کہ اتنی زیادہ فضیلت ہے اور روایت بھی صحیح کے درجے کی ہے. باقی اس کے علاوہ دعا کا اہتمام، اس لیے کہ اس میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، درود شریف کا اہتمام کیا جائے، اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد تین سورتیں پڑھنے کا اکثر لوگوں کا اس کا معمول ہو گئی. تین سورتیں اخیری قرآن کریم کی، جو تین اخیری سورتیں ہیں، سورہ اخلاص، فلق اور ناس، وہ 7 مرتبہ پڑھ لی جائیں. تین سورتیں ایک مرتبہ پڑھ لیں، پھر پڑھیں، پھر تیسری مرتبہ، 7 مرتبہ یہ سورتیں پڑھیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ 3 سورتیں پڑھ لیتا ہے 7 مرتبہ جمعہ کی نماز کے بعد، اور عورتیں یہ ہیں کہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، تو اس کے لیے آئندہ جمعہ تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کر دی جاتی ہے. اور خاص طور پہ فتنوں کا دور ہے تو اس طرح کی حفاظت کی سورتوں اور آیتوں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اعتکاف کے مسئلہ، اعتکاف والے شاور لے سکتے ہیں اگر حدود کے اندر ہے، جہاں عام طور سے تو نہیں ہوتا لیکن بہت کم جگہوں پر ایسا ملے گا. بعض مساجد ایسی دیکھی ہمارے پاس بھی ہے، اور بعض ایسی مساجد دیکھی جہاں انہوں نے حدود کے اندر ہی شاور بنائے ہوئے ہیں. تو اگر حدود کے اندر ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسجد سے باہر نکل ہی نہیں رہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں تو یعنی اس کے لیے نہیں جانا چاہیے. شاور کے لیے نکلنا تو جائز نہیں ہے. استنجا کے لیے نکلے کوئی شخص، استنجا کے لیے باہر نکلے اور وضو کرنے کے بجائے شاور میں جا کر جلدی جلدی غسل کر لے کہ زائد وقت نہ لگائے، تو گنجائش ہو سکتی ہے. نہیں کرنا چاہیے، لیکن کبھی ہوتا ہے کہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے غسل نہ کرنے کی وجہ سے کئی دنوں تک، تو استنجا کے لیے جائے اور پھر وضو خانے کے بجائے سیدھا غسل خانے جا کر وضو کی نیت کر لے، اور وضو اور غسل دونوں ایک ساتھ ہو جائیں اور جلدی سے غسل کر لے تو اس کی گنجائش ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اصل میں ہمارا الحمدللہ یہاں کا جو ماحول ہے, میں ان چیزوں کو اس لیے میں جلدی جلدی کرتا ہوں کہ یہ بھی اہم تو ہیں, بہت اہم ہیں, لیکن الحمدللہ یہ جو اصل چیز یہاں کی ہے وہ تلاوت اور عبادتوں کا اہتمام ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس میں خلل ہو کسی کو. شروع میں تو میں سوال جواب ایسے الگ سے کرنا چاہ رہا تھا, لیکن پھر مجمع بڑھتا چلا گیا تو ٹھیک ہے, الحمدللہ یہ بھی ایک فائدے کی چیز ہے, لیکن اصل چیز جو ہے وہ رمضان کی, یہ تو پورا سال الحمدللہ چلتا رہتا ہے ہمارا, اصل چیز رمضان کی جو ہے وہ عبادات ہیں اور انفرادی عبادات ہیں, اس کا اہتمام جتنا زیادہ ہو وہی اصل قیمتی چیز ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک